آج ویو 360 میں نوروے، اسپین اور آئرلینڈ کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کی کیا اہمیت ہے اور یہ اسرائیل کی مشکلات میں کیسے اضافہ کر سکتا ہے، بات کریں گے آج کے شو میں۔ امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں محمد عاطف، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ کل جب یہ خبر آئی کہ اسپین، آئرلینڈ اور ناروے اگلے ہفتے فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لیں گے، تو اسرائیل نے اس کے خلاف رد عمل دکھاتے ہوئے ان تینوں ملکوں سے اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں۔ ان ممالک کی طرف سے یہ اقدام ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب غزہ میں اسرائیلی فوجی کاروائیوں اور عام شہریوں کی ہلاکتوں پر دنیا بھر میں تشویش پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کی حکومت شدید دباؤ میں ہے۔ اس تازہ پیش رفت سے اس دباؤ میں اضافہ ہوگا جو عالمی عدالت کے وکیل استغاثہ کی جانب سے اسرائیلی رہنماؤں کے جنگی جرائم میں ملوث ہونے پر گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کی درخواست کے چند روز بعد ہوئی ہے۔ یورپی ممالک کا یہ اقدام اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ تینوں امریکہ اور اسرائیل کے اتحادی مانے جاتے ہیں۔ چند ہفتے قبل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ایک اجلاس میں روس اور چین سمیت 140 سے زیادہ ممالک نے فلسطینی ریاست کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ امریکہ اور برطانیہ ان ممالک میں شامل ہیں جو فلسطین کو الگ ریاست تسلیم نہیں کرتے۔ یورپی یونین کے رکن ممالک مالٹا اور سلووینیا اندیا دے چکے ہیں کہ وہ بھی جلد فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کر لیں گے۔ کئی یورپی ممالک سمجھتے ہیں کہ خطے میں دیرپا امن کے لیے دو ریاستی حل ضروری ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کی جب بات ہوتی ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ ریاست کی جغرافیائی حدود کیا ہوں گی۔ فلسطین کو تسلیم کرنے والے نئے ممالک کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان 1967 سے پہلے جو جغرافیائی حدود تھیں وہ انہیں کو بنیاد بنانے کی حمایت کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ دو ریاستی حل ہے کیا، اس کا حل کتنا ممکن ہوگا، اور فلسطین کو ایک الگ ملک بنانے کے لیے جو حالات اور لوازمات چاہیے کیا عالمی برادری وہ مہیا کر سکے گی۔ آئرلینڈ اور اسپین کے اس فیصلے پر وہاں کے عوام کا کیا رد عمل ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے۔ میرے خیال میں آئرلینڈ اور فلسطین کی بہت سی مشترکہ تاریخ ہے، اور ماضی میں ہمیں ایک ہی جیسے گروہوں کا ظلم برداشت کرنا پڑا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آئرش لوگ یہ باہمی تعلق نہیں دیکھ سکتے، پھر یا تو وہ یہ نہیں جانتے کہ آئرش ہونا کیا ہے، یا وہ آئرلینڈ کے ماضی کے بارے میں کافی نہیں جانتے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا بہت اچھا ہے، لیکن صہیونی ریاست کے ساتھ تعاون جاری رکھنا، جو ان کا قتل عام کر رہی ہے اور کئی دہائیوں سے کر رہی ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس کا یورپی انتخابات اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے اس سے بہت زیادہ تعلق ہے۔
مجھے لگتا ہے ہمیں اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے غلط مت سمجھے، کون سی جنگ؟ میں جنگ سے متفق نہیں ہوں، لیکن فلسطین یہ ایک عرب مسئلہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب پہلے سے کہیں زیادہ آئرش بچے بے گھر ہیں۔ ہماری ریاست کے آغاز کے بعد سے کسی کو اس کی فکر ہی نہیں ہے۔
اسرائیل کی خارجہ پالیسی کے لیے اسپین، آئرلینڈ اور ناروے کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا کتنا بڑا دھچکا ہے، اور کیا اندرونی اور بیرونی دباؤ نتن یاہو حکومت کی غزہ میں جاری جنگ کو کسی طرح متاثر کر رہا ہے، اس پر بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے یروشلم میں کنٹریبیوٹر ہریندر مشرا سے۔ ہریندر، تھینک یو فار جوائننگ۔ کیا رد عمل ہے اسرائیل میں سیاست دانوں کا اور عام عوام کا؟
دیکھیں، جہاں تک سیاست دانوں کا سوال ہے تو ان کی طرف سے تو اس پر سخت رد عمل آیا ہے۔ انہوں نے اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک طرح سے جو ہے دہشت گردی کو تحفہ دینے کے سامان ہے، اور یہاں پر وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا ہے کہ اس سے دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، اس سے خطے میں امن نہیں آنے والا ہے، اور اس طرح سے جو بھی ریاست اگر بنتی ہے، فلسطینی ریاست، وہ دہشت گرد ریاست ہوگی، اور 7 اکتوبر کے جس طرح کے جو حملے ہوئے، قتل عام ہوا اسرائیل پر، وہ پھر سے دہرایا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے کبھی منظور نہیں ہے، اور یہ خطے میں امن کے لیے بھی صحیح فیصلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کے بیانات جو ہیں اسرائیل کے باقی رہنماؤں کے طرف سے بھی آیا ہے۔ یہاں پر اسرائیل نے کئی سارے اقدامات کیے ہیں اس کے خلاف۔ انہوں نے اپنے سفیروں کو اور امبیسڈرز کو واپس بلایا ہے، انہوں نے ان تینوں ملکوں کے امبیسڈرز کو یہاں پر ریپریمانڈ کیا ہے جیروسلم میں، اور یہاں کے جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹیکس کا منی ہے فلسطینی انتظامیہ کو جاتا ہے وہ اسے روک دیا جائے گا، جس کو لے کر کے دراصل عالمی برادری کی طرف سے کافی ناراضگی ظاہر کی گئی ہے۔
ہریندر، میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی بات کریں کہ بنجمن نتن یاہو کے اوپر اندرونی دباؤ بھی ہے، ملک میں ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، ان کے اتحادی ان کی پالیسی سے ناخوش ہیں، ان کے وزیر دفاع بیان دے چکے ہیں، تو یہ سب کچھ جو ملک سے باہر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جیسے ان کا وارنٹ جاری ہونا اور اب 3 یورپی ممالک کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا، اس سب کا بنجمن نتن یاہو پر کتنا دباؤ پڑ رہا ہے؟ کیا یہ لگتا ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل خطرے میں ہے؟
دیکھیں، آپ نے اس کے پہلے پوچھا کہ یہاں پر عوام کا رد عمل کیسا ہے، تو یہاں پر کئی سارے لوگوں سے میری بات کی، نہ صرف اسرائیل میں میں نے اس پر لوگوں سے بات کی ہے بلکہ میں نے فلسطینی جو علاقے ہیں وہاں بھی لوگوں سے بات کی ہے۔ جہاں تک اسرائیلی عوام کا سوال ہے، تو یہاں پر لگاتار جو ہے مظاہرے ہوتے رہے حکومت کے خلاف، بنجمن نتن یاہو کے جو ہے استعفے کا مطالبہ لگاتار یہاں پر ہوتا رہا ہے، اور جب لوگوں سے میں نے بات کی تو زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ یہاں تک اس لیے پہنچا ہے اور جو بھی اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہیں چیزیں اس کے لیے وہ کسی حد تک جو ہے بنجمن نتن یاہو کو قصوروار لوگ ٹھہرا رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بنجمن نتن یاہو نے جس طرح کی پالیسیز اپنائی، جس طرح سے وہ اپنے قریبی جو ملک ہیں، خاص کر کے امریکہ اور باقی بھی جو مغربی ملک ہیں، ان کی باتوں کو وہ لگاتار نظر انداز کرتے رہے، اس کے خلاف جو ہے وہ اپنی پالیسی چلاتے رہے، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پر عوام جو ہے وہ کافی حکومت سے ناراض ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کا جہاں تک سوال ہے تو وہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہیں فلسطینی وہ یہ مانتے ہیں کہ حماس جو ہے اس نے جو کیا وہ ایک طرح سے حماس کی وکٹری اس میں دیکھ رہے ہیں، تو اس سے فلسطینی انتظامیہ جو ہے بھلے اس نے
جی۔ بہت شکریہ ہریندر، ہمارے پاس اتنا ہی وقت ہے آج کے لیے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اسرائیل اور فلسطین تنازع کی جب بھی بات ہوتی ہے تو دو ریاستی حل بھی زیر بحث آتا ہے۔ یہ دو ریاستی حل ہے کیا، اور اگر اس تنازع کا حل موجود ہے تو فلسطین کا مسئلہ اب تک برقرار کیوں ہے؟ اس کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے ہم نے آپ کے لیے ایک ایکسپلینر تیار کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
اسرائیل فلسطین تنازع کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس مسئلے کا ٹو اسٹیٹ سولوشن یا دو ریاستی حل بھی زیر بحث آتا ہے۔ یہ اس تنازع کا ایسا حل ہے جس پر امریکہ اور چین یا پاکستان اور بھارت جیسے ایک دوسرے کے حریف ممالک بھی متفق ہیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع کا دو ریاستی حل پہلی بار 1947 میں اقوام متحدہ نے پیش کیا تھا، جس میں فلسطینی علاقوں کو دو حصوں یعنی یہودی اور عرب ریاست میں تقسیم کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ اس مجوزہ منصوبے میں تاریخی شہر یروشلم کو ایک غیر جانبدار عالمی انتظام کے تحت دینے کی تجویز دی گئی تھی۔ یہودی کمیونٹی نے اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار ہونے پر یہ منصوبہ تسلیم کر لیا تھا، لیکن عربوں نے زمین اور وسائل کی اس تقسیم پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ مئی 1948 میں اسرائیل کے قیام کے اعلان کے ساتھ ہی اردن، مصر، شام اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، کیونکہ یہ ممالک اسرائیل کے قیام اور فلسطینیوں کی زمین پر یہودیوں کو بسانے کی مخالفت کر رہے تھے۔ اسرائیل نے یہ جنگ جیت کر اقوام متحدہ کے تجویز کردہ علاقوں سے کہیں زیادہ رقبے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل کی ریاست تو قائم ہو گئی، لیکن فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو سکی تھی۔ اقوام متحدہ کی مجوزہ فلسطینی ریاست میں مغربی کنارہ اور غزہ کے علاقے شامل تھے، لیکن جنگ کے بعد مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کا کنٹرول اردن کے پاس چلا گیا اور غزہ پر مصر کا کنٹرول قائم ہو گیا۔ جنگ میں جو علاقے اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے تھے، ان علاقوں میں بڑی تعداد میں عرب آباد تھے، جنہیں اس جنگ کے نتیجے میں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ان میں سے بہت سے لوگ غزہ اور دیگر عرب ممالک کی طرف نقل مکانی کر گئے۔ فلسطینی اپنے علاقوں سے اس بے دخلی کو نقبہ یا تباہی کہتے ہیں۔ 1967 میں عرب ممالک اور اسرائیل کی ایک اور جنگ ہوئی، جس میں عرب ممالک کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 6 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ میں اسرائیل نے مغربی کنارے، غزہ اور مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح مجوزہ فلسطینی ریاست کے تقریباً تمام ہی علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں چلے گئے۔ اس جنگ کے بعد بھی لاکھوں فلسطینیوں کو اپنی آبائی زمینیں چھوڑ کر نقل مکانی کرنا پڑی۔ علیحدہ ریاست کا قیام نہ ہونے کی وجہ سے فلسطینی علاقوں میں بے چینی بڑھتی گئی، اور بالآخر 1987 میں فلسطینیوں نے مزاحمت کا آغاز کیا، جسے پہلا انتفادہ یعنی مزاحمت کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کے حل کے لیے سفارتی کوششیں بھی جاری رہیں۔ 1993 میں اوسلو اکارڈ کی شکل میں اس میں اہم پیش رفت ہوئی۔ اسرائیلی وزیراعظم اور آزاد فلسطینی ریاست کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعت فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ یاسر عرفات نے امریکی ثالثی کے نتیجے میں ایک معاہدے پر دستخط کیے اور دو ریاستی حل کی امیدیں پھر روشن ہو گئیں۔ اوسلو اکارڈز کے مجوزہ منصوبے کے تحت آزاد فلسطینی ریاست کے لیے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے علاقے تجویز کیے گئے، جبکہ یروشلم کے معاملے پر مزید مذاکرات پر اتفاق ہوا۔ معاہدے کے تحت اسرائیل نے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو فلسطینیوں کی نمائندہ پارٹی تسلیم کر لیا، جبکہ پی ایل او نے اسرائیل کے وجود کو ماننے پر آمادگی ظاہر کی۔ اسی معاہدے کے تحت مغربی کنارے اور غزہ کا انتظام چلانے کے لیے فلسطینی اتھارٹی کے نام سے ایک عبوری نظام قائم کیا گیا۔ تاہم امریکی ثالثی میں ہونے والے اس معاہدے کے باوجود دو ریاستی حل کی جانب مزید کوئی پیش قدمی نہ ہو سکی اور مختلف ادوار میں فلسطینی مزاحمتی تنظیموں اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دو ریاستی حل پر عمل درآمد کی راہ میں اور بھی کئی رکاوٹیں پیدا ہو گئیں۔ دو ریاستی حل کے باوجود اسرائیل اور فلسطین کی سرحدوں کے تعین اور ایک دوسرے کے علاقے میں رہنے والے اسرائیلی اور فلسطینی باشندوں کی قانونی حیثیت کے معاملے پر اب بھی ابہام پایا جاتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی تعمیر نے بھی دو ریاستوں کے قیام کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ اور پھر ایک اہم مسئلہ یروشلم کا بھی ہے، جس پر فریقین میں سب سے زیادہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ پورا یروشلم اس کا حصہ ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنی مجوزہ ریاست کا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور فلسطینیوں میں بھی دو ریاستی حل کے بارے میں اختلافی آوازیں توانا ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے دو ریاستی حل پر عمل درآمد کو مزید کئی ایسے سخت اقدامات سے مشروط کر دیا ہے جو فلسطینیوں کو کسی صورت قبول نہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں دائیں بازو کی بہت سی جماعتیں بھی دو ریاستی حل کی مخالف ہیں اور چاہتی ہیں کہ اسرائیل مغربی کنارے کو بھی قبضے میں لے کر دو ریاستی حل کو مکمل طور پر خیرباد کہہ دے۔ دوسری جانب مغربی کنارے پر کنٹرول رکھنے والی فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس دو ریاستی حل کے حامی تو ہیں اور عالمی برادری پر اس حوالے سے زور دیتے رہے ہیں، لیکن دو ریاستی حل پر کوئی پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے خود وہ بھی گزشتہ کئی سال سے اس معاملے پر اپنی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ادھر غزہ میں برسر اقتدار حماس اسرائیل کے قیام کو ہی غیر قانونی قرار دیتی ہے۔ گزشتہ 30 برسوں کے دوران اس دو ریاستی حل پر عمل درآمد کے لیے مذاکرات کے کئی ادوار ہو چکے ہیں، لیکن حماس اور اسرائیل کی حالیہ جنگ کے بعد اور اس تنازع کی پیچیدگیوں کی وجہ سے دو ریاستی حل کے راستے میں حائل رکاوٹیں بڑھتی جا رہی ہیں۔
اور آگے بڑھتے ہیں، مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی ایک فوجداری عدالت کی طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم اور اس کے چند سینئر حکام کے لیے ایک وارنٹ جاری کیا گیا ہے اور وارنٹ مانگا گیا ہے، جو کہ اسرائیل کی فورن پالیسی اور بنجمن نتن یاہو کی جو فورن پالیسی ہے اس کے لیے ایک دھچکا ثابت ہوا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی جو رہنما ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عالمی عدالت کی طرف سے یہ جو اقدام تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، امریکہ اس پر نالاں ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ اس بارے میں پابندیوں پر غور کر رہا ہے۔ ہماری ساتھی ارم عباسی نے سابق جو پروسیکیوٹر ہیں اور بانی پروسیکیوٹر ہیں موریانو موکیمپو جو کہ آئی سی سی کے سابق بانی پروسیکیوٹر ہیں، ان سے پوچھا کہ اگر اسرائیلی وزیر اعظم کا دعویٰ ہے کہ ان پر لگے الزامات غلط ہیں تو وہ عالمی عدالت کے سامنے اپنے بے قصور ہونے کے شواہد رکھیں، جس پر ہماری نام ارم عباسی نے کہا کہ وہ مزید ایکسپلین کریں کہ آئی سی سی کا جو عدالت ہے عالمی عدالت انصاف، کیا یہ صرف سزائیں دے گی یا کہ اس کاروائی سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو تنازع ہے وہ بھی ختم کرنے کے لیے کوئی راہ پیدا ہوگی؟ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔
That is possible, then...
یہ ممکن ہے اور ایسی صورت میں انہیں ججوں کے سامنے معلومات پیش کرنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ صدر یا اسرائیلی وزیراعظم جج کے پاس جا کر کہہ سکتے ہیں آپ کو میرے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں اگر آپ کو تمام ثبوت دوں گا اور پھر آپ یہ الزامات واپس لیں۔ ایسے ہی ایک کیس میں کینیا کے رہنماؤں نے بھی کیا تھا۔ نیتن یاہو صحافیوں کے سامنے نہیں بلکہ ججوں کے سامنے یہ دلیل پیش کر سکتے ہیں۔
Louis, one of the criticism that Karim Khan is also facing.
کریم خان کو اس بات کی تنقید کا بھی سامنا ہے کہ اور اس بارے میں امریکی محکمہ خارجہ نے بھی بات کی ہے کہ انہوں نے حقائق کی چھان بین کے لیے اسرائیل کا دورہ نہیں کیا۔
یہ ابھی تحقیقات کا صرف آغاز ہے، اس وقت ان کے پاس معقول بنیاد ہے ان الزامات کو جانچنے کے لیے اور اسی لیے انہوں نے 5 افراد کے خلاف کم درجے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اب الزام کا سامنا کرنے والے اسرائیلی وزیراعظم اور گیلنڈ وہ تمام ثبوت مسٹر خان کو پیش کر سکتے ہیں جو ظاہر کریں کہ ان کا ان جرائم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کوئی انہیں مجرم نہیں کہہ رہا، وہ صرف تخفیف چاہتے ہیں۔
اسرائیل
یہ بھی دلائل دے رہا ہے کہ چونکہ وہ آئی سی سی کا ممبر نہیں ہے, رکن نہیں ہے, اور اسی لیے آئی سی سی کے پاس اس معاملے کی تحقیقات کا دائرہ اختیار بھی نہیں ہے.
When I was a prosecutor, 2008,
جب 2008 میں ایک پروسیکیوٹر تھا تو فلسطینی میرے دفتر میں یہ درخواست کرنے آئے تھے کہ مرکزیت ختم کی جائے, تو میں نے ان سے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ریاست نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آئیے ہم آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں, اور وہ مجھے 3 سال تک معلومات دیتے رہے, اور پھر سال 2012 میں میں نے ان سے معذرت کی اور کہا کہ آپ ریاست نہیں ہیں, مہربانی کر کے ریاست بننے تک آپ واپس آئیں. وہ واپس چلے گئے, پھر وہ جنرل اسمبلی میں گئے. اکتوبر 2012 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا, اور اسی لیے سال 2015 میں فلسطین بین الاقوامی یونیکوڈ کا ایک فریق بن گیا, اور پھر 2021 میں قاعدے کے ذریعے غزہ, مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم فلسطین کے دائرہ اختیار میں شامل کر دیا گیا. ہاں, اسرائیل شامل نہیں تھا, تو مسٹر کریم خان نے عہدہ سنبھالا تو یہ سارے دائرہ اختیار کے مسائل حل ہو چکے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت حماس کی تحقیقات کر رہی ہیں, کیونکہ 7 اکتوبر کو اسرائیلیوں کے خلاف جرائم کی منصوبہ بندی جزوی طور پر غزہ سے کی گئی تھی, اور یہ رخمالی اب بھی غزہ میں موجود ہیں, اسی لیے غزہ دائرہ اختیار فراہم کرتا ہے. استغاثہ کا اسرائیل میں کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے, لیکن غزہ میں اسرائیلی سرگرمیاں بھی اسی دائرہ اختیار کا حصہ بن جاتی ہیں.
آپ خود پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں, یہ بتائیے کہ حماس کو اسرائیل کے ساتھ ملانا کیا مناسب ہے, جب حماس کو کچھ ممالک دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں, اور اسرائیل ایک جمہوری ملک ہے جو کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک مضبوط عدالتی نظام ہے.
کوئی بھی ان کو برابر نہیں کہہ رہا, ایسا صدر بائیڈن اور نیتن یاہو نے کیا ہے, اور یہ غلط ہے. لہذا استغاثہ حماس پر 7 اکتوبر کو اسرائیلیوں پر حملہ کرنے اور یرغمال بنائے جانے کا الزام عائد کر رہا ہے, اور پروسیکیوٹر نیتن یاہو اور ان کے وزیر پر بالکل مختلف وجوہات کی بنیاد پر تفتیش کر رہا ہے, جو کہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ غزہ کے لوگوں کو جان بوجھ کر بھوکوں مار رہی ہیں اور منصوبے کے تحت ہلاک کر رہی ہیں.
But some would say that you're putting a lot.
لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ آپ اسرائیل پر بہت زیادہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں, اور حماس تک آپ کیسے پہنچیں گے؟
حماس کا ایک لیڈر قطر میں ہے, وہ قطر میں مہمان ہے, اسے یہ پیشکش کرنی چاہیے کہ میں خود ہی ہیگ آ رہا ہوں, میں رضاکارانہ طور پر ہیگ جاتا ہوں, جو آپ چاہتے ہیں وہ بیان کرتا ہوں. تو حماس لیڈر بھی یہاں انصاف کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. درحقیقت آئی سی سی میں کینیا کے لیڈروں کے خلاف کیس میں بھی ایسا ہوا, اور سوڈان کے صدر بشیر کے کیس میں بھی باغی گروپ نے دی ہیگ جانا قبول کیا.
برطانیہ جو آئی سی سی کا رکن ہے, ان کے سیکرٹری خارجہ نے کہا ہے کہ وہ نہیں مانتے کہ گرفتاری کے وارنٹ طلب کرنے سے یرغمالیوں کو بازیاب کرانے میں یا امداد پہنچانے میں یا مستقل جنگ بندی میں مدد ملے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟
یہ تمام سیاسی بیانات ہیں. پروسیکیوٹر قانونی کام کر رہا ہے اور جج عدالتی کام کر رہی ہیں, اور اس کیس میں 6 زبردست ماہرین ہیں جنہوں نے پروسیکیوٹر کے کیس کا جائزہ لیا ہے اور اس کی منظوری دی ہے, جن میں تھیوڈور میلان بھی شامل ہیں. میلان اس لیے اہم ہے کیونکہ میلان ہیگل خود نازی حکومت کا شکار تھے, وہ خود ہولوکاسٹ سے بچ جانے والوں میں سے ایک ہیں, اور وہ اسرائیلی حکومت اور امریکی حکومت کے قانونی مشیر بھی رہ چکے ہیں, تو اس لیے ان پر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا, اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ پروسیکیوٹر کے مقدمات ٹھوس ہیں.
امریکہ کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے, صدر نے اسے اشتعال انگیزی قرار دیا, اور ریپبلکنز آئی سی سی آفیشلز کے خلاف پابندیاں لگانے کی بات کر رہے ہیں. یہ خطرہ کتنا حقیقی ہے؟
میرے خیال میں امریکی رہنماؤں کو قانونی حدود اور قانونی طریقہ کار کو سمجھنا ہوگا. اب تصور کریں کہ اگر صدر قومی انصاف میں مداخلت کرتا ہے تو یہ امریکہ میں جرم ہے. اس کے لیے صدر ٹرمپ سے تفتیش کی گئی, اور صدر نکسن کو تو اسی طرح کے کیس میں ہٹایا گیا, تو اس کے لیے قانونی دلائل موجود ہیں. سب سے پہلے, اگر آپ بین الاقوامی تحقیقات کو روکنا چاہتے ہیں تو اسرائیل میں اندرونی تحقیقات پر زور دیں. دوسرا, صدر بائیڈن خوراک کی فراہمی کے لیے غزہ میں ایک بندرگاہ بنا رہے ہیں, اور یہی بات آئی سی سی کہہ رہی ہے کہ اسرائیل خوراک غزہ میں جانے کی اجازت نہیں دے رہا, اور صدر بائیڈن کی جانب سے پورٹ کی تعمیر اسی بات کو ظاہر کرتی ہے.
غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکت پر اسرائیل عالمی برادری میں الگ تھلگ ہوتا جا رہا ہے. اس ہفتے اسے دو بڑی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا. پہلے دی ہیگ میں واقع آئی سی سی کی طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے وارنٹ گرفتاری کی درخواست, جس پر آپ نے ابھی ایک بہت ہی جامع ہمارا انٹرویو بھی دیکھا, اور کل تین یورپی ممالک کی طرف سے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا بیان. اس پیش رفت کا اسرائیل اور مشرق وسطی کے مستقبل اور غزہ جنگ پر کیا اثر پڑے گا, اس پر بات کرتے ہیں عالمی امور کے تجزیہ کار محمد علی سے. محمد علی, بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے. 140 سے زیادہ ممالک پہلے ہی فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں, اور اب یہ تین یورپی ممالک نے اعلان کیا ہے, تو یہ اعلان کیسے اہم ہے؟
یہ اعلان آتف ایسے اہم ہے کہ ایک تو آپ دیکھیے ناروے وہ ملک ہے جو اوزلو اکارڈ جب 1993 میں ہوئے تھے تو وہ اوزلو میں ناروے میں ہوئے تھے. تو ایک تو ناروے کا یہ کہنا کہ جی ٹو اسٹیٹ سولوشن ہونی چاہیے, آئرلینڈ جو ہے وہ خود دکھا ہوا ہے, آئرلینڈ میں خود جتنی جنگ ہوئی ہے, اور آئرلینڈ بڑی دیر سے جب سے یہ سانحہ شروع ہوا ہے تب سے آئرلینڈ جو ہے وہ اسرائیل کی تنقید کر رہا ہے, اور اسپین. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یورپین ممالک میں سب سے جو طاقتور ملک ہے وہ جرمنی ہے. جرمنی ہے, اور جو یہ اس بلا کی جو مصیبت کی جو جڑ ہے, جب یو کے نے جو زائنزم شروع ہوا انہوں نے کہا کہ جی یہودیوں کو ہم یورپ سے نکال کر ان کو بھیجتے ہیں جو اب اسرائیل بن گیا ہے, تو وہ دونوں ممالک جو ہیں وہ جھجک رہے ہیں. جرمنی کو اپنا گلٹ ہے کہ انہوں نے جو ایک زمانے دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ اب وہ جھجکتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف کوئی اگر احتجاج بھی ہو تو وہ بات جو ہے وہ غلط ہے. اور سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ امریکن ہے. یہ تو سارے کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تو ٹائم ٹھیک نہیں ہے ٹو اسٹیٹ سولوشن کا, اور نیتن یاہو تو ظاہر ہے وہ تو فرما رہے ہیں کہ جی یہ آپ حماس اور ٹیررزم کا کو جو انعام دیں گے اگر آپ اس وقت ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات کریں.
لیکن محمد علی یہ بتائیے گا کہ دیکھیے ابھی جیسے سیکرٹری بلنکن نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک بڑی سیکیورٹی ڈیل ہونے والی ہے, اور اس سیکیورٹی ڈیل کے نتیجے میں سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات بھی قائم ہو جائیں گے, لیکن اس کے لیے ایک شرط سعودی عرب کی طرف سے یہ ہے کہ اس سے پہلے ٹو اسٹیٹ سولوشن کو عملی جامہ پہنایا جائے گا, تبھی سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات نارملائز ہوں گے یا قائم ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کا جو ایک براڈر ویژن ہے خطے کے لیے, امریکہ اس کو پرسو کرنا چاہ رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ ایک فوکس ٹو اسٹیٹ سولوشن کے سولوشن پہ جائے؟
ہاں, وہ مطلب اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تو معاہدہ جو ہے وہ ضروری ہے, اور یہ تو خفیہ بات ہو رہی تھی, پھر یہ نکل آئی کیونکہ سعودی عربیہ یو اے ای کے بعد سعودی عربیہ بھی تو تیار تھا, بلکہ یو اے ای کو انہوں نے شاید پہلے کہا کہ پہلا قدم آپ لیں اور پھر سعودی لیں اور پھر شاید اور ممالک بھی لیں کہ اسرائیل کو ریکگنائز کریں, کیونکہ امریکہ بھی تو اپنی ایک گیم کھیل رہا ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے جو چائنا نے ایران اور سعودی عربیہ کی آپس میں دوستی کرائی جو ابھی تک کافی حد تک قائم ہے, تو ایک طرف وہ چیز ہے, مگر سعودی اور باقی جو ممالک ہیں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ چاہے حماس ہے, چاہے ہوتی ہیں, چاہے حزب اللہ ہیں, یہ ایران کے ساتھ یہ ان گروہوں کا تعلق ہے, اور وہ جو باقی عرب ممالک ہیں وہ حماس وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ حماس جو
بہت
ہے
شکریہ.
وہ
بہت شکریہ. آپ کہہ رہے تھے کہ جو شیعہ انسرجنسیز ہیں عرب ممالک کو ان سے خطرہ محسوس ہوتا ہے. بہت شکریہ محمد علی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. محمد عاطف کو آج کے شو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شئ د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کې کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کې کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. بیننده ها و شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه روایت امروز خدمت شما خواهیم بود. در برنامه روایت امروز البته در رابطه با احتمال سیلاب ها و تاثیرات ویرانگر آن در زندگی مردم و صحت مردم صحبت میکنیم. البته دکتر نورالحق یوسفزی متخصص امراض اطفال در برنامه با ما هستند و در رابطه با تاثیرات سیلاب ها صحبت خواهند کرد. همچنان در قسمت دوم برنامه در رابطه با برگزاری کنفرانس سیوم در دوحه در مورد افغانستان صحبت میکنیم و در این برنامه هم مهمانی داریم که نظریاتشان و انتظارات زنان افغان از کنفرانس سوم دوحه را با ما شریک خواهند کرد. اما قبل از همه اینها توجهتان را به چند خبر از افغانستان جلب میکنم. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز پنجشنبه یک بار دیگر از وقوع باران‌های شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلاب‌ها از 3 الی 4 جوزای سال روان در 22 ولایت افغانستان به شمول سالنگ‌ها خبر داده و گفته سطح باران‌ها از 15 الی 50 میلی‌متر خواهد بود. این اداره از احتمال بادهای شدید البته در ولایت‌های شمالی، جنوبی، غربی و مرکزی به شمول سالنگ‌ها نیز هشدار داده و گفته که سرعت آن در مناطق مختلف کشور بین 20 الی 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. سیلاب‌های شدید تازه در ولایت‌های فاریاب و بغلان زیان‌های جانی و مالی زیادی را به جا گذاشته. این در حالی است که برخی از باشندگان و فعالان اجتماعی در غور و سایر ولایت‌ها از عدم دریافت کمک‌ها شکایت دارند. ولایت‌های فاریاب و بغلان افغانستان چهارشنبه شب یک بار دیگر شاهد جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر بود. به گفته مسئولین حکومت طالبان در فاریاب سیلاب‌های ویرانگر شب گذشته در ولایت فاریاب جان 8 تن را گرفته و 10 خانه را تخریب کرده است. اداره ملی امتحانات کانکور حکومت طالبان تاریخ اخذ امتحان کانکور امسال را اعلام کرده و گفته است که تصمیم در مورد اخذ امتحان کانکور از دختران مربوط به این اداره نمی شود. برخی از معلمین و مدافعان حقوق زنان ادامه محرومیت دختران از شمولیت در امتحان کانکور و راهیابی آنها به تحصیلات عالی برای سال سوم را تأسف بار دانسته و آینده دختران تحت حاکمیت طالبان را تاریک خواندند. عبدالباقی حقانی رئیس اداره ملی امتحان کانکور البته از حکومت طالبان به روز پنجشنبه 23 ماه می در یک نشست خبری در مورد حضور دختران در آزمون کانکور سال 1403 گفت که مسئولیت آنان فقط گرفتن امتحان است. اینکه کدام نهاد از کی امتحان می گیرد متعلق به همان اداره است. این سومین سال متوالی است که دوره مکاتب متوسطه، لیسه و همچنان دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات نیمه عالی برای دختران و زنان افغان از سوی حکومت طالبان مسدود است. و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید زنان و دختران عودت کننده از پاکستان به افغانستان با خطرهای متعدد مواجهند. بر اساس گزارش تازه این کمیشنری 80% عودت کنندگان را زنان و کودکان تشکیل میدهد که از این میان 48% زنان و دخترانند و 13% این زنان و دختران سرپرست خانواده های خود هستند. در گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته شده که عودت کنندگان با یک سناریوی اقتصادی وخیم، کمبود فرصت‌های معیشتی و مشکلات روانی روبرو هستند. بر اساس گزارش این کمیشنری در حالی که در کوتاه مدت عودت کننده ها با اقوام خود زندگی می کنند اما برنامه مطمئن برای میان مدت و بلند مدت برای آنان وجود ندارد. همچنان یافته های این اداره نشان می دهد که زنان و دختران آسیب پذیرترین افرادی هستند که پس از بازگشت به افغانستان تغییرات رفتاری قابل توجه را مشاهده می کنند. بیننده ها و شنونده های گرامی، طوری که در اول برنامه در آغاز گفتم، البته سیلاب ها در افغانستان تاثیرات ویرانگر چی صحی، چی مالی و چی جانی به جا گذاشته. البته مسئولان حکومت طالبان در ولایت غور میگویند که سیلاب‌های اخیر در این ولایت جان 50 تن را گرفته و بیش از 400 هزار خانه مسکونی و دکان را تخریب کرده است. به گفته آنان در پی این سیلاب‌ها همچنان صدها رسم و واشی تلف شده و هزاران جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده است. توجه کنید به گزارش در این مورد از همکارم.
بارش باران و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت غور تلفات جانی و آسیب‌های جدی را برای باشندگان این ولایت در شهر فیروزکوه و بولسوالی‌ها به همراه داشته است.
تقریباً تعداد 50 تن از هموطنان ما شهید شدند و تعداد زیاد هم تقریباً نامعلوم و مفقود هستند. گزارشی که کمیته اضطرار ترتیب کرده به تعداد 2500 دکان کاملا تخریب شده و به تعداد 2000 خانه از بین رفته کلا و به تعداد 4000 خانه نسبتا تخریب شده در مرکزی ولایت و ولسوالی ها و به تعداد هزارها رسم وشی تلف شده و به تعداد لکه ها درخت مسمر و غیر مسمر و تمام راه های مواصلتی ولایت غور به ولسوالی ها مسدود شده. در اثر سیلاب ها تمام راه ها خراب شده و همچنان راه مواصلتی غور الی هرات به اثر جاری شدن سیلاب های دیروز مسدود شده.
شماری از دیگرانداران در این شهر که سیلاب ها تمام دار و ندارشان را با خود برده از مؤسسات و نهادهای مسئول می خواهند که برای کمک با آسیب دیدگان این ولایت بشتابند.
آب همین دکونای تکایی بودیم، کامل همین دکونا رو مکمل آب گرفتن، آب بسیار سرازه شد، تمامیش بازار مکمل آب گرفته، حتی سر پل عمومی آب گرفته، بیخی دیگه تمام کوچه ها و جاده ها مردم سرازه شده دیگه، مردم زیاد خساره مند شده، هر کس که هرچی دارایی داشته از رابطه برفته تا 1% هم دارایی بگیری مردم نیامد.
بسیار تلفات سنگین در ولایت غور وارد شده که مردم خساره مالی زیاد دیدن، مشوم شاید خساره جانی هم زیاد هست و بالخصوص همین اطراف غور که هست در شهر خود دیگه میزا شریف اینا کلا خراب شدن، خانه ها دیگه ویرانه شده، وسایل مردم زیر سیل شده. از امارات اسلامی افغانستان دیگه تقاضا میکنیم که بعد دعای مردم برسه.
در پی این سیلاب ها هزاران جریب زمین زراعتی در ولسوالی های این ولایت تخریب شده و صدها مواشی نیز تلف شدند. شماری از کشاورزان این ولایت میگویند حکومت طالبان باید هر چه زودتر برای کمک به آسیب دیدگان دست به کار شود.
تقریبا 60 جریب حد دیگه زمین که کلان دیگه کلول و کل و دیگه گندم و عدس یا آش چی کرده بودیم دیگه زهره کرده بودیم دیگه کلان توسط همه سیلاب از بین رفته و تخریب شده است.
سیل زیبنور تخریب کرده، سرایور تخریب کرده، گندم، کچولو، درخت های سیب همه تخریب کرده. از دولت خواهش مندیم که کمک همکاری بکنه برای مردم.
مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت غور میگویند که کمیته اضطرار به منظور رسانیدن کمک ها با آسیب دیدگان شکل گرفته است.
بیننده های گرامی و شنونده های عزیز، طوری که در گزارش شنیدین سیلاب های ویرانگر تلفات جانی، مالی و همچنان خسارات هنگفت برای زارعین و جا گذاشته. البته در این مورد مهمانی داریم در برنامه امروز، دکتر صاحب نورالحق یوسفزای، متخصص امراض اطفال. از آقای یوسفزای در رابطه با مشکلات صحی که چونین سیلاب ها به بار میاره خصوصا برای زنان و اطفال میپرسیم. دکتر صاحب با ما در خط هستند. دکتر صاحب سلام به شما.
بله سلام، سلام به شما و سلام به بینندگان و شنوندگان محترم رادیو و تلویزیون آشنا.
ممنون شما دکتر صاحب، تشکر از حضورتان. دکتر صاحب، شما در رابطه با گزارش های تلفات انسانی و خسارات مالی سیلاب ها شنیدین، شما گفت لطفا به شنونده ها و بیننده ها بگوین که مشکلات صحی که چونین سیلاب ها بعد از جاری شدن به بار میارن، یعنی بعد از سیلاب ها چی است، خصوصا در قسمت اطفال و زنان؟
طوری که شما در گزارش خانم فرمودین، اول خو در جریان سیلاب ها برالاویدی که تلفات جانی وجود داره، مجروحین زیاده که اکثری مجروحین هم خانما و اطفال هستن، طبیعی که بجا میمانه. و به تعقیب از او، چون ذخایر و منابع آبی اکثرا ملوث میشن و مردم آب کافی صحی آشامیدنی نمی داشته باشن، امراض سیستم هضمی رو به افزایش میشه و خصوصا در این ماها و در این فصل گرما واقعات امراض سالی و امراض انتانی یا میکروبی طرق هضمی به شمول محرقه اینا زیاد میشه و حتی خطر امراض ساری چون کولرا در این فصل شدید هم موجود است که باید قبل از قبل متوجه باشیم و وقایع شود. به تعقیب ازی شما میفهمین که یک تعداد کثیری از مردم دوستا و اقاربشان از دست میتن، خانهایشان ویران میشه که یک صدمه بزرگ روانی به مردم خصوصا به طبقه اولوف وارد میکنه و اینا برالاوی مشکلات صحی دیگه که من قبلا عرض کردم، از نظر روانی هم امراض روانی شیوع میکنه و بخصوص اینا نزد اینا خفگان عمیق و یا وقوعات دپرشن زیاد کسب میکنه و امراض عمده که به تعقیب تمام امی حوادث طبیعی بخصوص سیلاب توقع است تقریبا اینمی امراض است.
دکتر صاحب
راستی که یادم نره، چون فصل گرماست و در جریان امو سرازه شدن سیلاب ها حوضای کوچک و ذخایر آب و آبای ساده در مناطق بسیار زیاد به وجود می خطر تکثر پشه ها، مگس ها و خصوصا پشه های ملاریا زیاد است و امراض دیگه همچون ملاریا و امراضی که توسط پشه و مگس انتقال میکنه هم شویش زیادتر خواهد شد.
دکتر صاحب قبل از اینکه از شما بپرسم که وظیفه حکومت و مسئولین چی می باشد ایجا از نگاه رسیدگی های صحی، نخست اول بگوین که مردم چی باید بکنند دینمه تو یک وقت اگر کوتاه و فشرده بگوین که مردمی که در خطر سیلاب قرار دارن یا متاثر شدن، چون اینا اولین کسایی هستن که میتونن بر خود یک اقدام میکنن، چی اقدامات لازم است، چی کرده میتونه مردم تو یک شرایط؟
اولین امو کمک که اینا به خود کرده میتونن ایست که اینا باید آب طبیعی که یک سرپناه موقت بر خود باید ایجاد بکنن و آب آشامیدنی خود، خصوصا آب آشامیدنی خود و اطفال خود باید به هر طریقی که میشه پاک کنه، که یکی از آسانترین طریقی پاک کردن آب یا به اصطلاح تصفیه آب و نمو و جوشاندن آب است. اینا باید چون تمام ذخایر به شمول چاها، چشمه ها اینا ملوث هستن، اینا آب باید بگیرن و در ظروف کلان او را باید ببانن که تا گل و خاک و زنا تانسین شد و آب باید از او بگیرن و بجوشانن و پس دوباره سرد کنن و از باید به صفت آب آشامیدنی استفاده شود. اولین اقدامشان اینمی باید باشد و به تعقیبشان اگر امکان داشته باشه از پشخانه باید استفاده شود، چون امراض چون ملاریا در حال گسترشه.
دکتر صاحب اگر کوتاه بگوین، فکر میکنین مسئولین چی کرده میتونن به خاطر جلوگیری از امراض، گسترش امراض، شیوع امراض در مناطق سیلاب زده، مسئولین چی کرده میتونن؟ کوتاه‌تر بگوین که وقت کم است.
در وزارت صحت‌ها ما یک ریاست مشخص داریم به نام طب وقایوی و هم یک ریاست بسیار کلان به نام مبارزه علیه حوادث است. اینا مسئولیت دارن تا آب آشامیدنی کافی به این مردم تهیه بکنن، سرپناه موقت بهشون تهیه بکنن و از هر نظر اینا را حمایه بکنن تا از این امراض که ما قبلا عرض کردم که در معرض خطر این امراض قرار دارن اینا جلوگیری شود. و خطر عمده که بعد از شوی سیلاب ها موجود است و امراض ایسالی بخصوص کولراست که باید قبل از قبل جلوگیری شود و وقایه شود.
دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر میکنیم از حضورتان و از معلوماتتان و امید حضورتان در برنامه های آینده. البته طوری که در مقدمه گفتم سازمان ملل متحد برگزاری نشست سوم دوحه در مورد افغانستان تاریخش اعلام کرد که 30 ماه جون گفته شده. البته مهمانی داریم که در این مورد نظریات زنانه، انتظارات زنانه از ایشان میپرسیم از کنفرانس دوحه چه انتظار دارن، خواسته هایشان چی است. اما قبل از او که بریم با مهمان برنامه صحبت کنیم، مصاحبه در همین مورد داریم که همکارم محمد سیرزیا با نظیفه جلالی انجام داده و از وای پرسیده که تفاوت دو نشست قبلی با نشست سوم دوحه چیست. توجهتان قبلا به این مصاحبه جلب میکنم.
بسیار زیاد تشکر. ببینین ما تفاوت خاص را نمیبینم، به دلیلی که با وجود که معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان است و طالبان را تشویق میکنه و از طرف دولت هایی که با طالبان نزدیکیت دارن، خصوصا قطر که در حال کوشش عزیز که طالبان را به یک رقم آماده بسازه که به سومین نشست اشتراک بکنن، ولی اگر طالبان اشتراک نکنن، خب طالبان هستند دیگه. اونا با عدم موجودیت و با عدم مشروعیت ملت افغانستان آمدن که هیچ نوع قوانین را در افغانستان قبول ندارن، قوانین بین المللی، کنوانسیون های بین المللی برشان قابل قبول نیست و هیچ نوع قانون اساسی را هم که حفظ کرامت انسانی و حقوق بشر در او گنجانیده شده باشه از طرف خودشان حتی تا حال اعلان نشده و ای هم مشخص نیست. قسمی که دوست شما اشاره فرمودن که شرایط خود طالبان، چون اونا از تعیین کردن ناظر بین المللی در افغانستان میترسن، از یک طرف خودشان بر فعلا حق ویتو را ندارن و اینا میترسن که اگر یک ناظر بالای از اینا باشه تمام جنایاتشان که در افغانستان اینا انجام میتن، حاکمیت غیر مشروعی را که در افغانستان اینا دارن تمامش افشا میشه. به می دلیل اگر طالبان سرشان فشار وارد نشه و در این نشست اشتراک نکنن، من فکر میکنم که این نشست بازم به نتیجه میشه، چون این نشست یکی از دلایل و یکی از اهداف بسیار مهمش ای است که طالبان تشویق به ای شوند که قانونمند شوند، یک قانون به وجود بیاید در افغانستان و بحران سیاسی و بحران اقتصادی، بحران نقض حقوق بشر در افغانستان کنترل شود.
خب شما هم اشاره کردین، طالبا ادعا میکنن که افغانستان با ثبات است، جدال درش وجود نداره، جنگ وجود نداره و با تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد هم مخالف است. برداشت شما چیست؟ آیا احتمال توافق سازمان ملل متحد با همی خاص طالبا ممکن است؟ و اگر نماینده سازمان ملل متحد وجود نداشته باشه، عواقب جدیش چی بوده میتونه؟
بسیار زیاد تشکر. من فکر نمی کنم سازمان ملل متحد با این شرط طالبان کنار بیاین، به دلیلی که سازمان ملل متحد سر به خود نمیتونه تصمیم بگیره و سر به خودم نمیتونه که شرایط طالبان را بپذیرن. سازمان ملل متحد و شورای امنیت و کنوانسیون حقوق بشر تمام از اینا در مقابل افغانستان مطابق یک مندیت مسئولیت پذیرفتن و در اون مندیت مهمترین مسائل که رابطه با افغانستان است، ثبات است، کنترل اوضاع سیاسی است، کنترل بحران اقتصادی است در افغانستان، کنترل نقض حقوق بشر است در افغانستان که مطابق مندیت و مسئولیت ها و یا اموری فرنسایی که خود سازمان ملل دارن، اینا نمیتونن که شرایط طالبان را نادیده بگیرن یا امرش کنار بیاین. باید بشان یک رای سیاسی را پیدا بکنن با روابط خود، با فشارهای سیاسی تا طالبانی را بپذیرن. و از یک طرف دیگه اگر این نشست بازم نتایج را که ما بسیار ناامید کننده پیشتر بهش اشاره کردم و به نتیجه نرسن امرای طالبان، بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم افغانستان، البته شرایط جنگ
با معذرت یک دقیقه داریم،
جنگ های داخلی در افغانستان رخ خواهد داد و بحران سیاسی در افغانستان و نقض حقوق بشر در افغانستان بیشتر خواهد شد.
خب سوال زیاد است، اما شما بیشتر اشاره کردین که سازمان ملل متحد به تنهایی تصمیم گرفته نمیتونه. آیا برگزاری نشست تلاش سازمان ملل به خاطر تسهیل امکانات برای جهان جهت تعامل با طالبان پنداشته میشه، یا تلاش است برای ایجاد فشار روی طالبان به خاطر پذیرفتن خواسته های جامعه بین المللی و یا هم حتی خواست مردم افغانستان؟ کمتر از یک دقیقه اگر جواب شما را داشته باشیم.
کمتر از یک دقیقه اگر ما برتان بگویم، به خاطر تسهیل، هم به خاطر از اینکه نماینده های کشورهای مختلف که میان هر کدامشان به خاطر منافع سیاسی کشورهای خود یک رای را میپالن که با طالبات تعامل داشته باشن، و از طرف دیگه تسهیل ازیام که در افغانستان قانون به وجود بیاید و ما قسمی که گفتم سازمان ملل متحد با مطابق مندیت خودشان مسئولیت را که در عرصه حقوق بشر و کنترل بحران سیاسی و اقتصادی دارن مجبور هستن که یک راه را برش پیدا بکنن که خواستارش هستن، ولی با امیدی که طالبا بپذیرن.
البته در این قسمت برنامه مهمان داره محترم هدیه صاحبزاده، رهبر جنبش صدای زنان افغانستان که با ما هستن و نظریاتشان در رابطه با انتظارات زنان افغانستان از کنفرانس سوم دوحه در مورد افغانستان میپرسیم. بانو صاحبزاده تشکر از حضورتان، خوش آمدین. خب شما مصاحبه را هم شنیدین، اول بگوین که انتظار زنان افغان از کنفرانس سوم دوحه چیست؟
درود و مهر نثار شما و بیننده ها شنانده های عزیز شما، تشکر از اینکه مرا دعوت کردین. در رابطه با سوالتان باید بگویم که طالبان در جایی که فایده شان نباشه اشتراک نمی کنند. حالا که گفتن نماینده هایشان در سازمان ملل حضور پیدا می کنند و ای که چی منافع و چی سیاست های پشت پرده وجود داره ای بعدا آشکار خواهد شد، اما ما از اول که طالبان با بدون از ای که رایگیری صورت گرفته باشه یا مشروع باشن آمدن به افغانستان و حکومت کردن، در این زمان با استناد به تمام نقض حقوق بشری هایی که انجام دادن، آپارتاید جنسیتی که به صورت آشکار امروز در داخل افغانستان بالای زنان افغانستان اعمال میشه، و با استناد به این که زنان نمیتونن به تحصیل ادامه بدن، کاملا یک قشر جامعه، نصف جامعه افغانستان به انزوا کشانده شده و در تاریکی بسر میبرن. با استناد به اینا و با وجود از این که کشورهای جهان و همچنان سازمان ملل و خود حقوق بشر که داد از مدافع بودن از حقوق بشر میزنن، امروز چطور این تصمیم را گرفتن که روی یک میز که همو کسایی را که اینا در لست سیاهشان قرار داشت بیاین روی یک کرسی بشینن و همراهشان صحبت بکنن و روی ازی چانه زنی بکنن که چی موضوعات را طالبا قبول میکنه و چی موضوعات و چی منافع کشورهای که منفعت طلب از افغانستان هستند میتونن به دست بیارن. بناهن ما با استناد به تمام اینمی موضوعات که انسان را من حیث یک انسان نمشناسه طالبا، ما هر نشست که جهان در قبال یا به رسمیت شناختن طالبان و یا ای که طالبان حالا صلح بکنن گویا، ما قبول نداریم، و هر نشست که صورت میگیره ای به این معنی است که حمایت از تروریست در سراسر جهان.
خب بانو صاحبزاده، خواست شما به عنوان زنان افغان فعالین و مدافعان حقوق زنان افغان چی است؟ مشخصا کنفرانس قرار است دایر شوه، زنان چی میخوان؟ چی باید در این کنفرانس شوه؟ صحبت شما برای سازمان ملل، برای شرکت کننده های کنفرانس چیست؟ پیامتان.
ما در اول ایره میخواییم که طالبان با استناد به تمام جنایات که در داخل افغانستان انجام دادن باید تحریم شوند. اینا قسم تحریم شوند که حتی نتانن از افغانستان بیرون برن، و ای که نه نماینده های کشورها به خاطر ملاقات با اینا در داخل خود افغانستان بیاین. چرا که طالبان باید در اینمی دو جلسه که یا دو نشست که در دوحه انجام شده بود، اینا باید حداقل به یکی از قوانین که مربوط حقوق بشر میشه اینا عمل میکردن. اما معلوم میشه که اینا چیز دیگر رو میخواین. اینا زن را من حیث یک انسان در جامعه قبول نمیکنن، نه تنها زن. ببینین از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی افغانستان رو به پیشرفت نیست، بلکه رو به صعود است، یعنی رو به پایین شدن میره. کی خود از این
بانو صاحبزاده، وقت ما بسیار کم است، شاید یک دقیقه دیگه کمتر داشته باشین. خب اگر بگوین که مثلا خواست شما چیز از ملل متحد، شما میگین شما هیچ انتظاری از طالبان ندارین و اینا تحریم شون بیشتر، پس برای افغانستان چی کاری باید شوه که دو تمام مردم افغانستان به شمول زنان حقوقشان نقض نشه و دسترسی به همه حقوق انسانیشان داشته باشن؟
ما از اول هم گفتم عزیزتر که ما تحریم میخواییم، میخواییم طالبان به خاطر تمام جنایتی که انجام دادن تحریم شود. ما خواست دیگه نداریم، چون که امروز اگر مکاتب باز شود
تحریم طالبان مشکل زنان و دختران در افغانستان حل میکنه در شرایط فعلی که هست؟
درصد میکنه. ببینیم تا دو نیم سال گذشته که تمام نشست هایی که صورت گرفته بود طالبان سر تعظیم فرو ناوردن، چون که هم از لحاظ مالی اینا برشان کمک میرسید و هم از لحاظ از اینکه نماینده ها میتونستن که رفت برگشت بکنن در داخل افغانستان و خود اینا رفت برگشت بکنه. اینا گفتن که چون فضا باز است ما میتونیم هر کار انجام بدیم. اما اگر تحریم شوه من مطمئن هستم که یا اینا همو وسایل خود گرفته مبراین از افغانستان و یا ای که اینا همو یک دولت نظام مند و قانون مند در داخل افغانستان پیاده می کنند. بنا تحریم کردن اینا یکی از مسائل خیلی مهم است که جهان باید پیشه بگیره و جهان دیگه نگذاره که ما امی اعتماد
کنند. یعنی شما طرفدار تحریمات بیشتر، فشارهای بیشتر به طالبان هستین تا به خواستای مردم افغانستان، زنان و جامعه جهانی تن به تن؟ بانو هدیه صاحبزاده، از شما بسیار زیاد سپاسگزار هستیم که وقت دادین و به برنامه آمدین. با امید حضورتان در برنامه های بعدی. متاسفانه سوالای بیشتری از شما نمیتونیم داشته باشیم و همچنان تشکر میکنم از تمام بیننده ها و شنونده های برنامه روایت امروز که تا حال با ما بودن و برنامه را دیدن. اما برنامه روایت امروز همینجا به پایان میرسه، اما سایر برنامه های صدای امریکا تلویزیون و رادیو جریان داره. همچنان برنامه بعدی برنامه صدای شماست که شنیدن و دیدن برنامه صدای شما رو هم فراموش نکنین. همچنان با برنامه تماس بگیرین و نظریات و پیشنهادات و سوالات تان مطرح کنین. من فوزیه احسان از خداحافظی میکنم از شما.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسم.